الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مکتوبہ شریف کا درس ہوتا ہے۔ مکتوب نمبر 33، برے علماء کی مذمت کے بیان میں جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے اور ان نے علم کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور زہد و پرہیزگار علماء کی تعریف میں جو کہ دنیا سے بے رغبت ہو چکے ہیں، ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف صادر ہوا۔ علماء کے لیے دنیا کی محبت اور اس میں رغبت کرنا ان کے جمال کے چہرہ کا بدنما داغ ہے۔ مخلوقات کو اگرچہ ان سے بہت فائدے حاصل ہوں، لیکن ان کا علم ان کے اپنے حق میں نفع بخش نہیں ہوا۔ اگرچہ شریعت کی تائید اور ملت کی تقویت انہی کی وجہ سے قائم ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دین کی تائید و تقویت فاجر و فاسق لوگوں سے بھی واقعہ ہو جاتی ہے، جیسے کہ سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فاجر شخص کی دینی تائید کے بارے میں خبر دی ہے اور فرمایا، ان اللہ لؤیدو ہذا الدین بالرجل الفاجر، البتہ اللہ تعالیٰ ضرور اس دین یعنی اسلام کو ایک فاجر آدمی کے ذریعے سے بھی مدد دے گا۔ جو علماء سو پارس پتھر کی مانند ہوتے ہیں کہ تانبہ اور لوہے کی جو چیز بھی ان کے ساتھ رگڑ کے آتی ہے سونا ہو جاتی ہے اور وہ خود اپنی ذات میں پتھر ہی رہتا ہے، اس طرح وہ آگ جو پتھر اور بانس میں پوشیدہ موجود ہے، دنیا کو اس آگ سے بہت سارے فائدے حاصل، لیکن وہ پتھر اور بانس اپنے اندر کی موجودہ آگ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ علم ان علماء سو کو کی اپنی ذات میں مضر ہے، کیونکہ اس علم نے حجت کو ان پر پورا کر دیا۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفع اللہ بعلمه، بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب کے مستحق وہ عالم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم سے کچھ نفع نہیں دیا۔ وہ علم جو اللہ جل شانہ کے نزدیک معزز ہے اور موجودات میں اشرف ہے، وہ ان کے لیے مضر کیوں نہ ہو جو کہ انہیں اس علم کو کمینی دنیا یعنی مال و جاہ اور ریاست کے حاصل کرنے کا وسیلہ بنا لیا ہے، حالانکہ دنیا حق تعالیٰ کے نزدیک ذلیل خوار اور مخلوقات میں سب سے بدتر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی عزت دی ہوئی چیز کو ذلیل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذلیل کی ہوئی چیز کو عزت دینا اب نہایت برا ہے، اور حقیقت میں حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور تعلیم دینا اور فتوی لکھنا اس وقت فائدہ دیتا ہے جب کہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو اور جاہ و ریاست کی محبت اور مال و محبت کے حاصل کرنے کی آمیزش سے پاک اور خالی ہو، اور اس کی علامت دنیا میں زہد و پرہیزگاری اختیار کرنا اور دنیا مافیا سے بے رغبت رہنا ہے۔ جو علماء اس بلا میں مبتلا ہے اور اس کمین دنیا کی محبت میں گرفتار ہے وہ علماء دنیا میں سے ہیں، یہی لوگ علماء سو ان لوگوں میں سب سے برے اور دین کے چور ہیں، حالانکہ یہ لوگ اپنے آپ کو دین کا پیشوا جانتے ہیں اور اپنے آپ کو مخلوقات میں سب سے بہتر خیال کرتے ہیں۔ وہ یحسبون انہم علی شین علی انہم الکاذبون استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان علی حزب الشیطان هم الخاسرون۔ اور یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم کسی کے اچھے الگ پڑے خبردار، یہ لوگ جھوٹی ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ پا لیا ہے، پر اس نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ یہ لوگ شیطان کے اس گروہ سے آگاہ رہو کہ شیطان کے گروہ والے ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اکابرین میں سے ایک بزرگ نے شیطان ملعون کو دیکھا کہ فارغ و بیکار بیٹھا ہے اور گمراہ کرنے میں اور بہکانے سے بے فکر ہو چکا ہے۔ اس بزرگ کے اس سے فراغت کی وجہ دریافت کی اس بزرگ نے اس سے اس فراغت کی وجہ دریافت کی اس نے جواب دیا کہ اس زمانے کے برے علماء نے خود اس کام میں میری بہت مدد کی ہے، انہوں نے مجھے اس کام سے فارغ کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں شرع کے کاموں میں جو سستی اور سہل پسندی و نفاق پیدا ہو گیا اور دین و ملت کے رواج دینے میں جو خلل و سستی ظاہر ہوئی ہے، وہ سب برے علماء کی نحوست ان کے نیت و خراب ہو جانے کی باعث ہے۔ ہاں وہ علماء جو دنیا سے بے رغبت ہے اور جاہ و عزت و مال و بلندی کی محبت سے آزاد ہے وہ علماء آخرت میں سے اور انبیاء علیہ السلام کے صحیح وارث ہیں، اور مخلوقات میں سے بہتر یہی علماء ہے کہ کل قیامت کے دن ان کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے کے خون کے ساتھ وزن کریں گے اور سیاہی کا پلہ باری رہے گا۔ اور نوم العلماء عبادہ، علماء کی نیند بھی عبادت ہے، انہی کے حق میں ثابت ہے۔ یہی وہ حضرات ہیں جن کی نظروں کو آخرت کا جمال پسند آیا ہے اور دنیا کی برائی اس کی خرابی اس کو ان کو ظاہر ہو چکی ہے، انہوں نے اس آخرت کو بقا کی نظر سے دیکھا اور اس دنیا کو زوال کی داغ سے داغدار پایا، اس لیے اپنے آپ کو باقی کے سپرد کر دی اور فانی سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ آخرت کی عظمت کا مشاہدہ حق تعالیٰ کی عظمت سے کہ مشاہدہ کا ثمرہ ہے، اور دنیا مافیا کو ذلیل رکھنا آخرت کی عظمت کا مشاہدہ کا نتیجہ ہے. لأن دنیا والآخرت ضرتان ان رضیت احداہما سخطت الاخرى, کیونکہ دنیا آخرت دونوں سوکنے یعنی دو عورتیں ایک مرد کی نکاح میں ہونے کے مانند ہیں, اگر میں سے ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض ہو جائے گی. اگر کسی شخص کو دنیا عزیز ہے تو آخرت ذلیل ہے, اور اگر دنیا ذلیل ہے تو آخرت عزیز ہے. ان دونوں کا جمع ہونا دو ضدوں کے جمع ہونے کی قسم سے ہے. ما احسن الدین والدنیا لو اجتمعا, کیا ہی اچھا ہے کہ ہوں دین اور دنیا جمع. ہاں, بعض مشاہد نے جو کہ اپنے خواہش و ارادہ سے پوری طرح نکل چکے ہیں, باندھنے کو درست نیتوں کے ساتھ اہل دنیا کی صورت اختیار کیے اور بظاہر دنیا میں رغبت مالی معلوم ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں دنیا سے تعلق نہیں رکھتے اور سب سے فارغ اور آزاد ہے. رجال اللہ تلحیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو تجارت و خرید فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی, اور تجارت و بیع ان کو ذکر خدا سے نہیں رکتی, اور ان امور کے ساتھ عین تعلق کی حالت میں ان امور سے بالکل بے تعلق ہیں. حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے منا کے بازار میں ایک تاجر کو دیکھا کہ اس نے کم و بیش 50,000 دینار کی خرید و فروخت کی, اس کا دل ایک لحظہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوا. یہ حضرت نے گویا کہ اپنا دکھ درد بیان کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت فتنے کا دور تھا حضرت کے وقت میں, اور بہت سارے لوگ اپنے جو بے دین حکومت ہے اس وقت اکبر کی, وہ اس پر بک چکے تھے, اور جس کی وجہ سے ان کی تائید کیا کرتے تھے. تو ہر دور کے اندر جو حکومت وقت جو اپنے ناجائز کام کرتے تو ان کے لیے علماء کو استعمال کرتے ہیں, تو جو علماء ان کے لیے استعمال ہو جاتے وہ اس زمرے میں آتے ہیں, جیسے کہ ابھی ملہ حضرت نے فرمایا. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ درباری عالم ہونا یہ ایک گالی ہوتی تھی, یعنی پرانے متقدمین کے علماء میں, مطلب علماء میں باقاعدہ ایک گالی ہوتی, اگر کسی کو درباری کہا جاتا تو یہ بالکل ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا. ہاں, البتہ جیسے حضرت نے فرمایا آخر میں, بعض فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے جن نے اپنے آپ کو چھپایا ہوتا ہے, اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا دار ہے, لیکن وہ دنیا دار نہیں ہوتے, وہ اللہ والے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کسی مشن پر ہوتے ہیں, کسی مشن پر ہوتے ہیں. یہ حضرت, یہ مطلب جنرل سلمان بن عبد الملک کے پاس ایک بزرگ تھے, مجھے اس کا نام بول گیا, تو وہ جو ہے نا وہ ان کو درباری کا تانا لوگ دیتے تھے. تو جس وقت سلیمان بن عبد الملک فوت ہونے لگا تو وہ ڈر گیا, اور اس نے کہا کہ میں نے تو بہت برائیاں کی ہیں, تو اب میری معافی کیسے ہو سکتی ہے. ان کے اوپر بڑا اعتماد تھا, تو ان سے کہا کہ میں اس کی تلافی کیسے کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا اپنے بعد میں ایک ایسا خلیفہ قائم کر لیں جو آپ کے تمام غلط کاموں کی وہ تلافی کر لیں. تو انہوں نے پھر عمر بن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ ان کی خلافت کا انتظام کر دیا. تو وہ صاحب جن کو لوگ درباری کا تانا دیتے تھے, تو بعد میں لوگ کہنے لگے ہمیں کیا پتہ تھا, دیکھو نا اتنے اونچے بزرگ ہیں, انہوں نے کیسے طریقے سے یعنی وہ اپنے آپ کو بھی بچایا, دوسروں کو بھی بچایا. تو اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں, لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. عموماً یہ ہے کہ لوگ بک جاتے ہیں, لوگ بک جاتے ہیں اور دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں اور دین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت نے ان کی برائی بیان کر لی کہ یہ اگرچہ, چونکہ دیکھو نا, یعنی میں ایک بات بتاتا ہوں اکثر, کہ جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں جو بےغیرت ہوتے ہیں اس سے بڑا بےغیرت کوئی نہیں ہوتا. جو غیرت مند ہوتے ہیں ان کے اندر جو بےغیرت ہوتے ہیں اس سے بڑا بےغیرت کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے سارے اپنے غیرتی آبا و اجداد اور تمام جو ہے نا ان سب چیزوں کا جو پردہ پاڑ کے رکھا ہوتا ہے وہ تب ان سے نکلا ہوتا ہے, تبھی تو وہ مہادرجے کا بےغیرت ہوتا ہے. ہاں جی, تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو عالم ہونے کے باوجود دنیا کو اختیار کر لے, ان کی کیا حیثیت ہوگی پھر, کیونکہ عالم کو تو پتہ ہے کہ دنیا کیا چیز ہے اور آخرت کیا چیز ہے. تو اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر یہ جو ساری باتیں ان کے لیے سچی ثابت ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب یہ مطلب یہ چور ہیں, اور یہ مطلب سب سے برے لوگ, برے علماء ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص صلی اللہ علیہ نے پوچھا, یا رسول اللہ سب سے برے کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی باتیں پوچھا کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ سب سے برے لوگ برے علماء ہیں جو دین کو بیچتے ہیں اور دنیا کو خریدتے ہیں. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات بہت ہی سخت بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما دے. اور جو صحیح لوگ ہیں پھر ان کے لیے تو یہ فرمایا کہ ان کا جو نیند ہے وہ بھی عبادت ہے. ہاں جی, وہ جو ان کی نیند ہے وہ بھی عبادت ہے, ان کی جو سیاہی ہے وہ بھی شہیدوں کے خون کے ساتھ انتولا جائے گا اور وہ ان سے باری ہوگا. ہاں جی, کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا کیا حال تھا, ہاں جی, ان کو گدے پہ سوار کر کے جو ہے نا مطلب ایک الٹا اور جو ہے نا وہ پرایا جا رہا تھا, ہاں جی, وہ ایک فتوے کی وجہ سے. تو حضرت بار بار فرماتے اگر کوئی مجھے جانتے تو جانتے, اگر نہیں جانتا تو میں مالک بن انس ہوں, ہاں جی, اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا طلاق جا رہا وہ نہیں ہوا, نہیں واقعہ ہوتا, مطلب وہ جو زبر جو یعنی کوئی مسئلہ تھا جس پر وہ یعنی فتویٰ دیا تھا, وہ بار بار وہ فرماتے تھے, یعنی باوجود اس کے کہ ان کو سزا دی جا رہی تھی لیکن وہ اس کا اعلان بار بار مسلسل کر رہے تھے. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ واجہ سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان نے قضا کا عہدہ قبول نہیں کیا تھا. ہاں جی, تو جو یہ حضرات ماشاء اللہ جو ہیں ان کی بات یہ اور ہوتی ہے, ان کا معاملہ یہ اور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فیض و برکات میں نصیب فرما دے. لیکن جو ایسے نہیں اور دنیا کو خریدتے ہیں اور دین کو بیچتے ہیں, وہ معاملہ ان کا بڑا سخت ہوتا ہے. ان کے بارے میں حضرت نے بہت سخت بات فرمائی. مکتوب نمبر 34, عالم امر کے جواہر خمسہ, پانچ لطیفوں کو حتی الامکان شرح و تفصیل کے ساتھ بیان میں یہ بھی ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف صادر فرمایا تھا. دونوں جہاں کی سعادت کا حاصل ہونا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر وابستہ ہے. وہ فلسفی جس نے اپنی بصیرت کی آنکھ میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کا سرمہ نہیں لگایا, وہ عالم امر کی حقیقت کو دیکھنے سے اندھا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں ہے اور فلسفیانہ سوچ رکھتا ہے, وہ عالم امر کے حقائق کو نہیں دیکھ سکتا, چاہے کہ اس کو مرتبہ وجوب تعالیٰ و تقدس کا شعور ہو. اصل میں حضرت باتوں میں بہت بڑی بات کہے جاتے ہیں, لیکن چونکہ لوگ کو اس کا بنیاد معلوم نہیں ہوتا تو وہ گول کر جاتے ہیں. یہ اصل میں یہ جو یونانی لوگ وجوب تعالیٰ کے بارے میں جو ہے نا بڑے 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 فلسفیانہ باتیں کرتے تھے, تو حضرت نے اس پہ چھوڑ کیے, جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وہ سرما نہیں لگایا تو وہ وجوب تعالیٰ کے بارے میں کیا جانتے, وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات تو وہی ہم کہہ سکتے جو آپ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود فرمایا, اور جو اپنے بارے کیونکہ باقی تو جان نہیں سکتے, تو آپ سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو خود فرمایا وہ تو کوئی اور آدمی کہہ نہیں سکتا, وہی کہہ سکتے جو نبی ہوگا. تو نبی کے بغیر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا, تو لہٰذا ان کو جو ہے نا وہ ان چیزوں کا علم نہیں ہو سکتا. یہ حضرت نے فرمایا, اس کی کوتاہ نظر صرف عالم خلق پر لگی ہوئی ہے, جو سامنے نظر آ رہی ہے بس اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا, اور وہاں بھی نامکمل ہے. جن پانچ جواہر کو اہل فلسفہ نے ثابت کیا وہ سب عالم خلق میں سے ہیں. نفس اور عقل کو جو انہوں نے مجردات یعنی جو مادہ سے پاک سمجھا ہے, یہ ان کی نادانی ہے. نفس ناطقہ تو یہی نفس امارہ برائی کی طرف بہت امر کرنے والا ہی ہے, جو کہ تزکیہ رذائل سے پاک کرنے کا محتاج ہے, اور اس کی اہمیت ذاتی طور پر کمینگی اور پستی کی طرف سے طرف ہے, کیونکہ قرآن نے جو ان کے بارے میں بتایا فالحما فجورا وتقوا. تو اب ظاہر مطلب ہے کہ تو قرآن نے جو کہا یا گزشتہ انبیاء نے کہا وہی بات صحیح ہوگی نفس کے بارے میں, مطلب باقی لوگوں کی باتیں تو صحیح نہیں, انہوں نے کیا اندازہ لگانا ہے. ہاں جی, اچھا, اور ایک عالم امر کے ساتھ کیا نسبت ان کا, اچھا اور اس کو عالم امر کے ساتھ کیا نسبت, اور تجرد کے ساتھ کیا نسبت, یہ مجرد نہیں ہے. اچھا, اور عقل خود معقولات میں سے سوائے ان امور کے جو محسوسات کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں, بلکہ ان نے محسوسات کا حکم پیدا کر لیا اور کچھ ادراک نہیں کرتی, لیکن جو امر محسوسات کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے اور جس کی نظیر و مثال مشاہدات میں ظاہر نہیں ہو سکتی, وہ عقل کے ادراک میں نہیں آ سکتے. عقل کی اپنا سمجھ کچھ بھی نہیں, وہ تو اس کو جو معلوم ہو جاتا ہے اسی کے بارے میں بات کر سکتا ہے جو سامنے ہے, اس کے بارے میں تو باقی چیزوں کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا. جیسے سافٹ ویئر ہوتا ہے, سافٹ ویئر کو جو آپ ڈیٹا دیں گے اس ڈیٹا کے مطابق جواب دے گا, وہ ڈیٹا کے مطابق آپ کو جواب دے گا, تو سافٹ ویئر ہے, مطلب جو عقل ہے. تو یہ مطلب یہ کہ وہ فرمایا بلکہ ان نے وہ عقل ادراک میں نہیں آتا, اور اس کی بندش عقل کی کنجی سے نہیں کھلتی, اس لیے کہ اس عقل کی نظر بے چونی کے احکام معلوم کرنے سے کوتا ہے. جو چیز اس کے رینج سے باہر ہے اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں کر سکتا. ہاں جی, اور غیب محض میں گمراہ ہے, اور یہ عقل کے عالم خلق سے ہونے کی علامت ہے. غیب محض سے میں کیا مراد ہے, یؤمنون بالغیب, قرآن پاک میں جو آتے ہیں بالکل سورہ بقرہ کے ابتدا میں, ودل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بالکل ساری باتیں. ایک تو ایمان بالغیب ہے, پھر ایمان بالوحی ہے, ہاں جی, اور پھر یقین بالآخرت ہے, اور پھر اعمال. یہ پہلے بات, اس پر فلاح بتایا گیا ہے. ایمان بالغیب, ایمان بالوحی, اور یقین بالآخرت, اور اعمال. اس پر فلاح بتایا گیا ہے, اس پر فلاح بتایا گیا. تو عقل سے تو یہ ایمان بالغیب والی بات ہو ہی نہیں سکتی نا. ایمان کدھر ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. اور عقل کدھر ہوتا ہے؟ دماغ میں ہوتا ہے. تو لہذا عقل مطلب جو ایمان بالغیب ہے وہ عقل کا ڈومین ہی نہیں ہے. عقل ادھر, عقل کا ادھر گزر ہی نہیں, تو کیسے مطلب ہو جانا وہ ایمان بالغیب تک جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ عقل عقل فضول ہے, فضول نہیں ہے. عقل کا اپنا کام ہے, جو کام عقل کر سکتی ہے اس کو کرنا چاہیے, اور جو نہیں کر سکتی اس میں بولنا نہیں چاہیے, اس میں بولنا نہیں چاہیے. ہاں جی, اور مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے, اس کا ایک خادم ہے, اس خادم کو کہا کہ تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو, اور بادشاہ ایک ڈسکشن کر رہا ہے کسی وزیر کے ساتھ یا کسی اور حاکم کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے, اور یہ ملازم اس میں بولنے لگے, اس کے چاہو تو جو کام تجھے بتایا کہ کرو, ادھر نہ بولو, یہ تمہارا کام نہیں ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو عقل اس طرح ہے, تو عقل کو جو خدمت دی جاتی ہے اس کو وہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ مطلب اس کی خدمت کے بغیر, یعنی نہیں, وہ ظاہر ہے, وہ اس کی ایک ضرورت ہے. لعلکم تعقلون, یہ جو بار بار آتا ہے, یہ اس طرح ہو جاتا ہے, تو اس کو فضول تو ہم نہیں سمجھیں گے. البتہ یہ کہ اس کا اپنا میدان ہے. اب میں ڈاکٹر سے اپنا علاج کرواتا ہوں تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ تم عقل سے کام نہ لو؟ اس کا کام ہے, وہ عقل سے کام لے گا, کیوں نہیں لے گا؟ نہیں لے گا تو کسی کو قتل کر لے گا, مار دے گا اس کو. ہاں جی, تو اس کے لیے ضرورت ہے. لیکن جو کام مثال کے طور پر قرآن میں نہیں آیا, وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ بس یہ میں اپنے عقل کے دور سے معلوم کر لیتا ہوں, تو یہ ناممکن ہے, یہ ناممکن ہے. اس وہاں پر عقل نہیں چلے گا. آل معمر کا رخ بیچونی کی طرف اور اس کی توجہ بیچگونی کی طرف ہے. بیچون و بیچگون اس کو کہتے ہیں جس کی مثال نہیں دی جا سکتی, جس کو انسان اپنے وسائل سے جان نہیں سکتا. عالم امر کی ابتدا مرتبہ قلب ہے, اور قلب کے اوپر روح, اور روح کے اوپر سر, اور سر کے اوپر خفی, اور خفی کے اوپر اخفا ہے. اگر عالم امر کے پانچ مراتب کو جواہر خمسہ کہے تو اس کی گنجائش ہے, اور فلسفی نے چند ٹیکریوں کو جمع کر کے اپنے نظر کی کوتاہی کے باعث اس کو جواہر سمجھ رکھا ہے, ان کو جواہر سمجھ لیا. عالم عمر کے ان جواہر خمسہ کا حاصل کرنا, ان کے حقائق پر اطلاع پانا, حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کامل فرما برداروں کو حاصل ہے. جب عالم صغیر یعنی انسان کے اندر عالم کبیر کی ہر چیز کا نمونہ موجود ہے, تو عالم کبیر میں بھی ان جواہر خمسہ کے اصول ثابت ہیں. عالم کبیر کائنات کو کہتے ہیں, اور عالم صغیر ہر انسان ہے. جب اچھا انسان کے قلب کی طرح عرش مجید عالم کبیر کے ان جواہر خمسہ کا مبدا ہے. یعنی قلب جس طرح عالم امر کا مبدا ہے, اس طرح عالم کبیر کا مبدا عرش مجید ہے. اور اسی مناسبت کی وجہ سے قلب کو بھی اللہ تعالیٰ کا عرش کہتے ہیں, اور جواہر خمسہ کے باقی مراتب عرش کے اوپر ہیں. عالم کبیر میں عرش عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ کا واسطہ ہے. عالم کبیر میں یعنی کائنات کا جو خلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ عرش سے نیچے ہے, اور جو امر ہے وہ اوپر ہے. سمجھ میں گئے؟ نہیں, بالکل درمیان میں واسطہ برزخ. تجلیات عرش پہ ہو رہی ہوتی ہے نا, تجلیات کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ عالم امر کی ہے. ہاں جی, تو وہ جو ہے نا وہ, اور پھر ٹرانسفر کہاں ہوتی ہے؟ عالم خلق میں ٹرانسفر. تو درمیان میں کیا ہے؟ وہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ برزخ. عالم کبیر میں عرش عالم خلق و عالم امر کے درمیان برزخ ہے, جس طرح عالم صغیر میں انسان کا قلب عالم خلق و عالم امر کے درمیان برزخ ہے. ٹھیک ہے, قلب و عرش اگرچہ بظاہر عالم خلق میں ہے لیکن حقیقت میں عالم امر سے ہے, اور بیچونی بیچگونی کے بیکوف ہونے کی سے کچھ حصہ رکھتے ہیں. ان جوار خمسہ کی حقیقت پر مطلع ہونا اولیاء اللہ میں سے کاملین کے حق میں ثابت ہے, جو مراتب سلوک کو تفصیل کے ساتھ طے کر کے مرتبہ نہایت و نہایت تک پہنچتے ہیں. حضرت نے فرما دیا نا اس میں نہایت و نہایت, نہایت و نہایت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے بدایہ کو, نہایت کو بدایہ میں دم و درج کرنا, وہ نہیں, وہ تو ابتدا ہے, وہ تو جذبہ ہے, لیکن یہ نہایت و نہایت یعنی تمام جو ہے مطلب یعنی جو لطائف ہیں ان کو طے کر کے اور پھر سب سلوک مکمل کر کے وہ اس تک انسان پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہر گدائے مرد میدان کے شود پشے آخر سلیمان کے شود, نہیں ہوتا بکاری مرد میدان کہ مچھر بن نہیں سکتا سلیمان. اور اگر محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے کی صاحب دولت کی بصیرت کی آنکھ کو مرتبہ وجوب کی تفصیل کے لیے بقدر امکان کھول دیں تو وہ بھی اس مقام میں ان جواہر کے اصول کا مطالعہ کرتا ہے, اور عالم صغیر و کبیر ان جواہر کے ان حقیقی جواہر کے ضلال کی صورت میں معلوم کر لیتا ہے, اور عالم صغیر و کبیر کے ان جواہر کو ان حقیقی جواہر کے ضلال کی صورت میں معلوم کر لیتا ہے. جو حقیقی جواہر ہے ان کے ضلال این کار دولت کنو تاکر آرست, یہ ہے عظیم کام ملے دیکھیے کسے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. جب عالم امر کے حقائق کا ظاہر نہ کرنا اس کے پوشیدہ مان اور دقیق مطالب کی وجہ سے ہے تو پھر ہر کوتاہ نظر شخص سے کیا حاصل کر سکتا ہے. راسخ العلم حضرات جن کو علوم علم میں رسوخ حاصل ہے, جو کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تم کو علم اسرائیلائی سے تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے کہ شرط سے مشرف ہے, وہ اس کی حقیقت سے آگاہ ہیں. ہنی الارباب النعیم نعیمہا, مبارک منعموں کو ان کی نعمت. مسئلہ اتنی اس کے اسپردہ بروح افتد راز, ورنہ در مجلس رندہ خبریں نیست کی نیست. مسئلہ کا یہ تقاضا ہے آیا راز نہ ہو, ورنہ رندوں میں تو پوشیدہ کوئی راز نہیں. والسلام علیکم علی من اتبع الہدا والتزم مطابۃ المصطفیٰ علیہ وعلیہم من الصلاۃ والتسلیمات اتمھا وادامھا ادومھا. اور اسلام سلام ہو آپ پر اور وہ شخص پر جو ہدایت کی پیروی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیروی کو لازم پکڑے. نیز دل میں آیا کہ جواہر مقدسہ اولیاء کا تھوڑا سا بیان بھی تحریر کیا جائے. جاننا چاہیے کہ ان جواہر کی ابتدا صفات اضافیہ سے ہے. صفات اضافیہ کون سی ہے؟ یعنی اللہ جل شان کی صفات, اضافی صفات. ایک ہوتے ہیں صفات حقیقیہ, وہ آٹھ ہیں اصل صفات جس کو ہم کہتے ہیں صفات ثمانیہ. ہاں جی, وہ ہے ارادہ, قدرت, سما, بصر, کلام, علم, حیات اور تکوین. یہ صفات حقیقیہ ہے. اور صفات اضافیہ یعنی پیدا کرنا, رزق دینا, مارنا, زندہ کرنا, رنج و علم دینا, انعام کرنا وغیرہ, جو تکوینی امور ہیں. ہاں جی, وہ مطلب اس کے ذریعے سے وہ کرنا. تو یہ جو ہے نا مطلب کیا ہے, یہ صفات اضافیہ ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان جواہر کی ابتدا صفات اضافیہ سے, جو کہ وجوب اور امکان کے درمیان برزخ ہو کی مانند ہے. ان کے اوپر صفات حقیقیہ جن کے تجلیات سے روح کو حصہ حاصل ہے, اور قلب کو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق ہے اور ان کے تجلیات سے مشرف ہے. اور ان جواہر اولیاء یعنی جواہر خمسہ مذکورہ میں سے باقی جواہر جو کہ صفات حقیقیہ سے اوپر ہے حضرت ذات تعالیٰ کے دائرے میں داخل ہے. اس لیے ان تینوں مراتب یعنی سر, خفی, اخفا کے تجلیات کو تجلیاتی ذاتیہ کہتے ہیں. ان کے متعلق گفتگو کرنا مسئلات کے خلاف. یہاں پر حضرت نے جواہر خمسہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ذات میں جو مطلب جس کو کہتے ہیں جواہر, اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں شامل ہوتا نا. تو یہ جو ہے نا وہ پانچ بتائے ہیں, اور وہ پانچ کیا ہے؟ قلب, روح, سر, خفی, اخفا, اور ساتھ یہ کہ پانچ جواہر خلق ہیں جن میں مطلب نفس ہے, ہوا, پانی, اور یہ جو نمبر ہوا, پانی, مٹی یعنی مطلب جو ہے نا خاک, اور بعد آج بالکل اور آگ, یہ چار. تو چار جو ہے نا جواہر خلق کیا ہے, اور پانچ, اور پانچ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیں جواہر خمسہ جو عالم امر سے تعلق رکھتے. تو حضرت نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ جو قلب ہے یہ جواہر خمسہ میں سے وہ جوہر ہے, یعنی وہ لطیفہ ہے جو کہ خلق اور امر کے درمیان برزخ ہے, اور عرش جو ہے یہ عالم کبیر میں مطلب جو ہے نا وہ اس میں ہے, کیونکہ عرش جو ہے نا وہ اس کا ایک سائڈ پہ عالم خلق ہے اور دوسرے سائڈ پہ عالم امر ہے, تو یہ وہ ہے مطلب جو ہے نا اس کے درمیان برزخ ہے. تو حضرت نے پھر مطلب جو ہے نا اس کے بارے میں فرمایا کہ جو ہے نا وہ جو چیزیں عالم امر سے تعلق رکھتی ہے وہ انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتی, کیونکہ وہ ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ہاں جی, جو خلق والی ہے وہ ہمارے اوپر یعنی کھولی گئی ہوتی ہیں. تو جو لوگ یعنی فلسفی ہیں جن کا انبیاء سے تعلق نہیں ہے تو ظاہر ہے مطلب کہ وہ ان تک نہیں پہنچ سکتے, ان کے بارے میں جو بھی بات کریں گے بے سر و پا باتیں ہوں گی, اندازے ہوں گے, محض اندازے ہوں گے جس کا کوئی بنیاد نہیں ہوگا, کیونکہ بنیاد اس کا یہ ہے کہ چونکہ ان چیزوں کو ہم جان نہیں سکتے, یہ کیا ہے یعنی بے چگون ہے جن کا مثال بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں ہم لوگوں کے اس کے بارے میں اپنے عقل سے معلوم تو نہیں ہو سکتا, اپنے حواس سے معلوم ہو نہیں سکتا. نتیجہ دن کیا ہے, یا تو کوئی بتانے والا بتائے جس کو پتہ ہو, اور یا پھر ہم نہ جانتے, دونوں باتیں ہوں. تو جو جانتے ہیں وہ بتانے والوں کی وجہ سے جانتے ہیں, یعنی قرآن سے جانتے ہوں گے یا حدیث سے جانتے ہوں گے جتنا اس میں بتایا گیا, یا کشف سری جو ہوگا مطلب اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے وہ جانتے ہوں گے. لیکن یہ والی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتے میں اپنے عقل کے ذریعے سے جان سکوں, یہ عقل کے ڈومین میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں. ہاں جی, ایک ملحد تھا مصر میں غالباً, تو ملحد جو ہے نا وہ استاذ تھا, تو بچوں کو الحاد پلا رہا تھا, تو بچوں کے ساتھ بچوں کی زبان میں بات کرنی ہوتی ہے, تو انہیں کہا بچوں دروازہ نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے. ہاں دیکھو نا دروازہ نظر آ رہا ہے تو ہے. اچھا پنکھا نظر آ رہا ہے؟ جی نظر آ رہا ہے. اچھا پنکھا نظر آ رہا ہے تو ہے. اس طرح ہر چیز کے بارے میں وہ بتا رہے تھے. پھر آخر میں کہا کیا خدا نظر آ رہے ہیں؟ تو سب بچوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا پھر خدا نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذلک. یہ کہا. ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اتنا چھوٹا تھا کہ وہ ان کو کھڑا کیا گیا ڈیسک کے اوپر, پھر نظر آیا, وہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا اتنا چھوٹا تھا. تو اس نے کہا مجھے ڈیسک پہ کھڑا کر دو. تو نے ڈیسک پہ کھڑا کیا, تو انہوں نے آواز لگائے, اے بچو کیا استاد جی کی عقل نظر آ رہی ہے؟ کیا استاد جی کی عقل نظر آ رہی ہے؟ سب بچوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا جب نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کی عقل نہیں ہے. اسی کے کلیے اور لاجک کو استعمال کر لیا کہ مطلب جب اس کی عقل نظر نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, تو جس کا عقل نہیں اس کی بات ہم کیوں مانیں؟ تو اس کا سارا اللہ پاک نے اس بچے سے کام لیا اور اس کو جواب دلوا دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ جو قسم کے جو فلسفی ہوتے ہیں یہ درمیان میں ایسے ہی بس بکواس مارتے رہتے ہیں, وہ اصل بات کو پہنچ ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کا میدان ہی نہیں ہے. بھائی جہاں پر میدان ہے وہاں پر کام کرو نا. وہ میں نے ابھی مثال دی کہ جیسے کوئی بادشاہ ہے, وہ اپنے کسی رازدان سے بات کر رہا ہے اور اس نے خادم کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ فلاں چیز لاؤ فلاں چیز لے جاؤ یہ کرو وہ کرو, اور وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ باتوں میں لگ جائے کہ یہ تو اس طرح نہیں یہ تو اس طرح نہیں ہے, تو بادشاہ کیا کہے گا؟ یہ جاؤ تم اپنا کام کرو, جو کام تمہیں بتایا گیا تم کرو, تمہیں یہاں پر بولنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تمہاری جگہ نہیں ہے. تو عقل کی مثال ایسی ہے, جو کام اس کو دیے گیا وہ کرے نا, اس کو کس نے روکا ہے کہ مطلب وہ نہ کرو. ہاں لیکن جو کام اس کا نہیں ہے, مثال کے طور پر دیکھو میں آپ کو بتاؤں, بہت آسان بات ہے سمجھنا, آنکھیں کس لیے ہوتی ہیں اور کان, تو کان کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں بھائی, کان کے ذریعے سے اگر ہم دیکھ نہیں تو کان غیر ضروری ہے. کان کے ذریعے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن غیر ضروری تو نہیں ہے نا, اس کا کام سننا ہے, اس کا کام دیکھنا نہیں ہے. تو اس طرح عقل کا جو کام ہے وہ عقل کا کام وہ عقل پہ لگاؤ, بس عقل کو اس پہ لگاؤ نا, یہ تو نہیں کہ آپ اس سے جو ہے نا وہ وہ چیزیں بھی معلوم کر جو اس کے ڈومین میں نہیں ہے. اس کے ڈومین میں نہیں ہے. قلم ایجا رسید و سر بشکست, قلم آیا یہاں تو ٹوٹ گیا. مکتوب نمبر 35, صحبت ذاتی کے مقام کے بیان میں, نہیں محبت ذاتی کے بیان مقام کے بیان میں جن کا انعام وہ اعلام برابر ہوتا ہے. یہ بھی میاں حاجی محمد لاہوری رحمۃ اللہ کی طرف صادر ہوا تھا. نجان اللہ سبحان و ایاکم من ذی البصر بحرمت سید البشر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ تسلیمات. سیر و سلوک سے مراد نفس امارہ کا تزکیہ. اچھا, اللہ تعالیٰ بتفعیل حضرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نظر کی کجی یعنی غیر اللہ کی طرف مائل ہونے سے بچائے. سیر و سلوک سے مراد نفس امارہ کا تزکیہ اور ان کی تطہیر پاک کرنا ہے تاکہ جھوٹے خداؤں کی عبادت سے جو خواہشات نفسانی کے وجود سے پیدا ہوتے ہیں چھٹکارا حاصل کیا جائے اور حقیقت میں ایک واحد و برحق معبود خدا تعالیٰ اور تقدس کے سوا کوئی توجہ کا قبلہ نہ رہے. اس پر کسی بھی مقصد کو اختیار نہ کرے, خواہ دینی مقاصد میں ہو یا دنیوی مطالب میں سے ہو. حضرت نے کس زور سے فرمایا ہے, تھوڑا سا دوبارہ میں سناتا ہوں. سیر و سلوک سے مراد نفس امارہ کا تزکیہ اور اس کی تطہیر پاک کرنا ہے تاکہ جھوٹے خداؤں کی عبادت سے جو کہ خواہشات نفسانی کے وجود سے پیدا ہوتے ہیں چھٹکارا حاصل کرے اور حقیقت میں ایک واحد و برحق معبود حق تعالیٰ کی تقدس کے سوا کوئی توجہ کا قبلہ نہ رہے. اس پر کسی بھی مقصد کو اختیار نہ کرے, خواہ وہ دینی مقصد ہو میں سے ہو یا دنیا مطلب. دینی مقاصد اگرچہ نیکیوں میں سے لیکن یہ ابرار کا کام ہے, مقربین ان کو برائیاں جانتے ہیں اور سوائے ایک ذات برحق کے کسی اور کا مقصود خیال نہیں کرتے, یا یہ دولت فنا کے حاصل ہونے اور محبت ذاتی کے ثابت ہونے پر منحصر ہے. یہ بات اتنی مشکل بات ہے سمجھنے کے لحاظ سے کہ بہت سارے لوگ اس میں پریشان ہیں اور جن کو سمجھ آ جاتی ہے اس کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے. حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, تبلیغی جماعت میں چل رہے تھے اور سلفیوں کے ساتھ تعلق تھا, سعودی عرب میں تھے نا, سلفیوں کے ساتھ تعلق تھا. ان کے والد صاحب کو بڑی فکر تھی اور حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا, حضرت میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے, اس کے لیے کچھ کریں, کیونکہ اس کے بعد ان کا ارادہ ہے, 4 مہینے لگا رہا ہے, اس کے بعد ان کا ارادہ انگلینڈ جائے گا اور پھر میرے ہاتھ سے نکل جائے گا, اس کے لیے کچھ کریں. یہ خود مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب خود فرما رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں, میرے پاس ہی آ رہا ہے, میرے پاس ہی آ رہا ہے. تبلیغی جماعت میں وقت لگانے کے بعد اپنے ملک واپس ہونے سے پہلے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حاضر ہوئی اور اپنے خیال میں پورا ایک چستان بنا لیا کہ حضرت یہ کہیں گے میں یہ کہوں گا, وہ یہ کہیں گے میں یہ کہوں گا, وہ یہ کہیں گے میں یہ کہوں گا. پورا اچھی طرح ایک مناظرے کا سامان گرم کیا تھا. کہتے جب میں گیا ہوں حضرت کے پاس, السلام علیکم, اور حضرت اس طرح لیٹے ہوئے تھے, مسافہ فرمایا بیٹھ کے, میں نے کہا حضرت کیا یہ بیعت کرنا ضروری ہے؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں, بالکل نہیں, یہ مقصود نہیں ہے. کہتے یہ سن کر میرے تو سارے سوالات ختم ہو گئے, کیونکہ ظاہر اس کے بعد میرے سارے سوالات اس پر منحصر تھے کہ وہ یہ کہے گا تو پھر میں یہ کہوں گا, تو وہ سارے ختم ہو گئے, اب اس کے بعد میں کیا کہتا. کہتے اس کے بعد بیٹھ گئے, فرمایا اچھا تو سن لو, یہ تمہارا تبلیغ جماعت میں پھرنا بھی مقصود نہیں ہے, یہ نماز بھی مقصود نہیں, یہ فلاں بھی مقصود نہیں, یہ فلاں بھی مقصود نہیں. کہتے میرے تو ہوش اڑ گئے کہ کیا, کہتے اللہ کی رضا مقصود ہے, اللہ کی رضا مقصود ہے. اب نماز بھی مقصود نہیں ہے کہ اس پہ لوگ پریشان ہو جاتے کہ کیا فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب بتاتا ہوں, اپنی نماز پر تم فخر کرو کہ میں نے بڑی اچھی نماز پڑھی, کیا بات ہے, کیا ہو جائے گا پھر؟ ہاں عجب ہو جائے گا نا, عجب ہو جائے گا نا. تو اگر مقصود ہوتا تو پھر تو یہ بات غلط نہ ہوتی. مقصود آدمی حاصل کر لے تو پھر آدمی کہہ سکتا ہے نا کہ میں نے تو بڑا اچھا کام کیا، کیوں کہ مقصود حاصل ہو گیا. لیکن جب مقصود نہیں ہوتا ذریعہ ہوتا ہے، تو ابھی آپ اس کو اور نہیں کر سکتے جب تک وہ قبول نہ فرمائے جس نے حکم دیا ہے. جس نے حکم دیا ہے ابھی یہ راستے کی چیز ہے. آپ جو اسائنمنٹ وغیرہ بہت اچھی طرح کر لیتے ہیں اور جو اس کا سپروائزر ہوتا ہے ایکسیپٹ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اس کا ضائع ہو جائے گا. بھائی اسائنمنٹ مقصود نہیں ہے، اس کا اپروول مقصود ہے. وہ مانے گا تو پھر ٹھیک ہوگا نا، آپ کی ڈگری تب ہوگی. اس سے پہلے پہلے تو سارے راستے کے کھیل تماشے ہیں، سارے راستے کی باتیں ہیں. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی مقربین میں اور ابرار میں فرق ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی مقربین میں اور ابرار میں فرق ہے. مقربین کی نظر رضا پہ ہوتی، مقربین کی نظر رضا پہ ہوتی ہے. وہ باقی چیزوں کو پر ان کی نظر، وہ صرف اس کو دیکھتے ہیں کہ میرے کام کو دیکھا جا رہا ہے، اس کو پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا. اور چونکہ اس کا پتہ نہیں چلتا لہٰذا لرزاں ترساں رہتے ہیں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں لرزاں ترساں رہتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں لرزاں ترساں رہتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں لرزاں ترساں رہتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں لرزاں ترساں رہتے ہیں. کیوں؟ اینڈ کا پتہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ جو ان چیزوں پر وہ کر لیتے ہیں کہ بھی میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو کیا ہو گیا؟ ہاں، ان کے عمل پہ نظر ہوگی. اب دیکھو لے مطلب یہ والے. تو اس نے جو فرمایا کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو ابرار کی نیکیاں ہیں وہ مقربین کی گناہ ہیں، تو لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ کیا کہا. وہ اصل میں یہی چیز ہوتی ہے، ہر ایک کے ساتھ اس کے سٹیٹس کے مطابق حساب ہوتا ہے. اگر وہ ابرار میں ہے تو اس کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن مقربین میں تو پھر نہیں. ہاں جی، تو یہ بات ہے. تو اب ذرا تھوڑا سا غور فرمائے، پھر دوبارہ سناتا ہوں. یہ بہت ہی اہم مطلب جو ہے نا، جس کو کہتے ہیں موضوع ہے. سیر و سلوک سے مراد نفس امارہ کا تزکیہ اور اس کی تطہیر کرنا ہے، تاکہ جھوٹے خداؤں کی عبادت سے جو کہ خواہشات نفسانی کے وجود سے پیدا ہوتے ہیں چھٹکارا حاصل ہو جائے، اور حقیقت میں ایک واحد و برحق معبود، ایک واحد و برحق معبود ان حق تعالیٰ و تقدس کے سوا کوئی توجہ کا قبلہ نہ رہے، اور اس پر کسی بھی مقصد کو اختیار نہ کرے، خواہ دینی مقاصد میں سے ہو یا دنیائی مقاصد میں سے ہو. اب سمجھ میں آئے گی نہیں بات؟ اب تو سمجھ میں آنے چاہیے. خواہ دینی مقاصد میں سے ہو یا دنیائی مقاصد میں ہو، دینی مقاصد اگرچہ نیکیوں میں سے ہیں، لیکن ابرار کا کام ہے. مقربین ان کو برا یہ جانتے ہیں، اور سوائے ایک ذات برحق کے کسی اور کو اپنا مقصود خیال نہیں کرتے. یہ دولت فنا کے حاصل ہونے اور محبت ذاتی کے ثابت ہونے پر منحصر ہے. فنا کیا چیز ہے؟ فنا یہ کہ جو کچھ تو نظر آ رہا ہے وہ سارا ہٹ جائے، اور جو نظر نہیں آ رہا اصل وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے. یہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ. ہاں جی، تو کیونکہ اس مقام میں انعام نعمت دینا و ایلام رنج و علم دینا برابر ہوتا ہے. عذاب میں بھی وہی لذت ہے جو کہ نعمت میں نعمت میں ہے. ایک اکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون میں وہ تفصیل کے ساتھ بنایا گیا ہے. دیکھو مجد صاحب رحمۃ اللہ کی آخر میں وہی بات کر لی. ہاں جی، چیزوں کو جاننے کے لیے ذرا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے نا. ہاں جی، کہ عذاب میں بھی وہی لذت ہے جو کہ نعمت دینے میں ہے. یہ حضرات اگر بہشت کی طلب کرتے تو اس لیے کہ وقت تعالیٰ و تقدس کی رضا کا مقام ہے، اور اس کی طلب کرنے میں حق تعالیٰ کی شانوں کی رضامندی ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو یہ. ہاں جی، اور دوزخ سے پناہ اس لیے مانگتے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ کے عذب غضب کا مقام ہے. بہشت کی طلب کرنے سے ان کا مقصد نفس کی لذت حاصل کرنا نہیں ہے، وہ نہیں دوزخ سے ان کا پناہ مانگنا رنج تکلیف کے باعث ہے. کیونکہ جو کچھ محبوب کی طرف سے ان بزرگوں کے نزدیک پسندیدہ ان عین مرضی کے مطابق ہے. کل ما یفعلہ المحبوب محبوبن، محبوب جو کام کرتے ہیں وہ محبوب ہی ہوتا ہے. اخلاص کی حقیقت یہاں حاصل ہو جاتی ہے، اور باطل خداؤں کی عبادت سے چھٹکارا اس مقام میں مؤثر ہو جاتا ہے، اور کلمہ توحید اس وقت درست ہوتا ہے. وہ بدون خرط القطاد، اس کے بغیر بے فائدہ رنج اٹھانا ہے. محبت ذاتی جو کہ اسماء و صفات کے ملاحظ اور محبوب کے نام و کرام کے وسیلے کے بغیر ہو، مقصود کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے. اور شرکت کو جلا دینے والی اس محبت کے بغیر فنا مطلق حاصل نہیں ہوتی. شرکت کو جلا دینے والی یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اب ظاہر مطلب آپ نے کوئی اور مقصود بھی شامل کر لیا نا, اللہ کے مقصود ہونے کے ساتھ تو شرکت ہو گئی نا. ہاں جی, اور شرکت کو جلا دینے والی اس مقصد کے بغیر فنا مطلق حاصل نہیں ہوتی. عشق شغلاس کو چوں برفروخت, ہر چیز جز معشوق باقی جملہ سوخ, تیغ لا در قتل حقیر حق بران, در نگر زاں پس کے بعد لا چمان, ماند اللہ باقی جملہ رفت, شاد باش اے عشق شرکت سوز رفت. جب کہ روشن عشق کا شغلہ ہوا, ما سوا معشوق کے سب جل گیا, غیر حق کو تیغ لا تیغ لا سے قتل کر, بعد ازاں اس کو باقی پر نظر, رہ گیا اللہ باقی سب فنا, عشق شرکت سوز تجھ کو مرحبا. ہاں جی, تو یہ ہے مقصود اصلی والا مکتوب شریف, مکتوب نمبر 35. ٹھیک ہے, اب یہ مکتوب نمبر 36. اس وقت ہم صرف یہی مکتوب پڑھیں گے, کیونکہ مکتوب نمبر 37 انشاءاللہ آج رات کو پڑھیں گے, اور اس سے انشاءاللہ ہمارے مکتوبات شریف کا الحمدللہ جو سلسلہ ہے یہ پورا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ اس کا کرم ہے, ہم اس میں کچھ بھی نہیں ہے. مکتوب نمبر 36. اس بیان میں کہ شریعت مقدسہ دنیا اور آخرت کے تمام سعادتوں کی ضمانت ہے, اور کوئی مقصد ایسا نہیں ہے جس کے حاصل کرنے میں شریعت کے ماسوا کسی اور چیز کی ضرورت پڑے. وہ طریقت و حقیقت دونوں شریعت کے خاتمے ہیں. اس کے مناسب امور کے بیان میں یہ بھی ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف صادر فرمایا. حق کنا اللہ سبحانہ ویاکم بحقیقت الشریعت المستفیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام التحیہ ویحم اللہ عبدا قال آمینا. حق سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حق سے کی حقیقت سے آگاہ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے دعا پر آمین کہی. آمین. شریعت کی تین جز ہے, علم, عمل اور اخلاص. یہ تینوں جز, جب تک یہ تینوں جز ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک حقیقت میں شریعت ثابت نہیں ہوتی. وہ جب حقیقت میں شریعت ثابت ہو گئی تو حق جل شانہ کی رضامندی حاصل ہو گئی, جو کہ دنیا اور آخرت کے تمام سعادتوں سے اوپر فضل ہے, اور رضوان من اللہ اکبر. پس شریعت تمام دنیاوی اور اخروی سعادتوں کی ضامن ہوئی, کوئی بھی مقصد نہیں جس کے حاصل کرنے میں شریعت کا ماسوا کسی اور چیز کی ضرورت پیش آئے. اور حقیقت جاننا چاہیے کہ حقیقت سے مراد شریعت کی حقیقت ہے. پس حقیقت شریعت سے جدا کوئی امر نہیں, پس حقیقت شریعت سے, اور طریقت سے مراد شریعت کی حقیقت تک پہنچنے کا طریقہ ہے. اور شریعت کی حقیقت حاصل ہونے سے پہلے شریعت کی صرف صورت حاصل ہوتی ہے, اور حقیقت شریعت کا حصول مقام اطمینان حاصل ہونے اور درجہ ولایت تک پہنچنے کے بعد ہوتا ہے. یہ فرمایا. اچھا, پس شریعت تمام دنیاوی اور اخروی سعادت کی ضامن ہوئی, کوئی بھی مقصد نہیں جس کا حاصل کرنے میں شریعت کے مصوبہ کسی اور چیز کی ضرورت پیش آئے. طریقت اور حقیقت کی جس کے ساتھ صوفیہ کرام ممتاز ہے, شریعت کے تیسرے جز یعنی اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے خادم ہیں. بس ان دونوں کے حاصل کرنے سے مقصود شریعت کا کامل کرنا ہے, نہ کہ شریعت کے سوا کوئی اور امر ہے. یعنی طریقت اور حقیقت جو ہے نا, یہ صرف اور صرف اس کو کامل کرنا ہوتا ہے, یہ کوئی اور چیز نہیں. احوال مواجید وجد و حال علوم و معارف جو کہ صوفیاء کرام کو سلوک طے کرنے کے دوران حاصل ہوتے ہیں, اصل مقاصد میں سے نہیں ہے. مجھے حضرت نے جو فرمایا تھا, یہ راستے کی گیل تماشے ہیں, بالکل ابتدا میں جو فرمایا تھا, وہ کیوں فرمایا تھا؟ دور کرو دور کرو دور کرو راستے کی گیل تماشے. لوگ تو اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. ہاں جی, اور ہمیں فرمایا کہ مجھے فرمایا کہ راستے کے کل تماشے کو دور کرو. الحمدللہ حضرت نے جس رنگ میں فرمایا تھا وہ اللہ پاک کا شکر ہے محفوظ رہ گیا, لہٰذا ان چیزوں کی طرف ماشاءاللہ وہ نہیں رہا. تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ حضرت کی زبان سے یہ چیز مجھ تک پہنچ گئی. احوال مواجید وجد و حال علوم و معارف, علوم و معارف جو کہ صوفیاء کرام کو راہ سلوک طے کرنے کے دوران حاصل ہوتے ہیں. علوم و معارف کا بھی فرمایا. ہاں جی, اصلی مقاصد میں سے نہیں ہے, بلکہ وہم و خیالات ہیں جن سے طریقت کے طلبہ کی تربیت کی جاتی ہے. ان سب سے گزر کر مقام رضا تک پہنچنا چاہیے جو کہ جذبہ سلوک کے مقامات میں آخری مقام ہے. کیونکہ طریقت و حقیقت کے منزلوں کو طے کرنے سے اس کے سوا کچھ بھی مقصود نہیں کہ اخلاص حاصل ہو جائے, جو کہ اللہ کی رضا خوشنودی سے حاصل ہونے کے لیے لازمی ہے. تینوں قسم کی تجلیات, یعنی تجلیات افعالیہ, صفاتیہ اور ذاتیہ اور عارفانہ مشاہدات سے گزار کر ہزاروں سالوں کو میں سے کسی ایک کو اخلاص کو مقام رضا کی دولت نصیب فرماتے ہیں. کم سمجھ لوگ افعال مواجید حال وجد کو اصلی مقاصد میں شمار کرتے ہیں اور مشاہدات تجلیات کو اصل مطلب خیال کرتے ہیں, اس لیے وہم و خیال کی بندش میں پن سے رہتے ہیں اور شریعت کے کمالات سے محروم رہتے ہیں. دیکھو حضرت نے آخر میں کیسے لکیر کھینچی ہے. اس لیے وہ خیال کے بندش میں اور شریعت کے کمالات سے کبر علی المشرکین ما تدعون الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. یہ مشرقین کو یہ بات جس کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے بڑی باری اور مشکل معلوم ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اپنی طرف جذب کر لیتا ہے اور اسی کو اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہاں, اخلاص کے مقام کا حاصل ہونا اور رضا کے مرتبہ تک پہنچنا ان احوال مواجید کے طے کرنے پر موقوف اور ان علوم عارف کے ساتھ وابستہ ہے. بس یہ سب امور مطلوب حاصل کرنے کے وسائل مقصود تک پہنچنے کے ابتدائی اسباب ہے. اس فقیر پر اس مطلب کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اصلاح سلوک میں پورے 10 سال گزرنے کے بعد واضح طور پر ظاہر ہوئی, اور شاید شریعت کا معشوق کما حقو جلوگر ہوا. اگر شروع سے احوال مواجید میں گرفتار نہیں تھا اور شریعت کی حقیقت کے ساتھ متحق ہونے کے سوا مطلب پیش نظر نہیں تھا, لیکن پورے 10 سال گزرنے کے بعد معاملے کی اصل حقیقت جیسے کہ چاہیے تھی ظاہر ہوئی. الحمدللہ علی ذلک, حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ مبارکن علیہ. اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت حمد و شکر ہے, اور ایسا حمد و شکر جو کہ اغراض فاسدہ ریاض و سما سے پاک اور اس کی ذات صفات کے اعتبار سے مبارک ہے. معرفت مغفرت پناہ, میاں شیخ جمال کے فوت ہونے سے تمام مسلمانوں کی رنج و غم پریشان لا کے ان کے محدودات کو اس فقیر کی جانب تعزیر کرنے کے بعد فاتحہ پڑھے. والسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کیسے ماشاء اللہ, یعنی گویا کہ ہماری رہنمائی فرمائی. یہ علوم و معارف میں بھی لوگ پنس جاتے ہیں اور اس کے نشے میں مست ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے, حالانکہ وہ بھی راستے کی چیز ہے, یہ اس سے آگے گزرنا ہوتا ہے, اصل چیز تک چلنا ہوتا ہے, اسی چیز کو پانا ہوتا ہے, یہی اصل میں بنیاد ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی سائڈ سے چلا کر پہنچا دیتے, ان کو ان چیزوں کی خبر بھی نہیں ہونے دیتے, اصل مقصود کو پہنچا دیتے. مثلا ایک شخص سے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی کیفیت حاصل ہو گئی اور اس کو کچھ بھی علوم و معارف نظر نہیں آئے, کیا خیال ہے اس کو مقصود حاصل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اس کو تو مقصود حاصل ہوا. تو بعض لوگ کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کر لے تو وہ کیوں خواہ مخواہ پھر دوبارہ واپس آتے ہیں, میں دیکھ دوں کہ یہ چیز ملی یا نہیں ملی. بھائی وہ مقصود تھا ہی نہیں, وہ مقصود تھا ہی نہیں. تو یہ اصل میں بنیاد ہے تمام چیزوں کا. اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو یہی پر ہم اس کو پورا کرتے ہیں, کیونکہ 37 سوال مکتوب جو ہے انشاءاللہ 8 تراویح کے بعد جب ہم مطلب جو ہے نا وہ کریں گے انشاءاللہ 8 تراویح کے بعد, پھر جو ہے نا انشاءاللہ لذیذ ہوگا, اور یہ مکتوب پڑھیں گے پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. اور عین ممکن ہے کہ یہ 36 والے مکتوب بھی دوبارہ پڑھی جائے, کیا خیال, پڑھنا چاہیے کیونکہ بنیاد ہے. تو شاید 36 والے مکتوب بھی دوبارہ پڑھی جائے اور پھر 37 والے مکتوب سمجھ کے پڑھ کے جو ہے پھر اس کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ یہ مبارک سلسلہ جو اللہ پاک نے شروع کروایا تھا 2015 میں یہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. آج اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے, اس کو روکنا نہیں ہے. اس میں پروگرام ہمارے ہیں کہ پھر انشاءاللہ ہم لوگ یہ ٹاپک وائز مطلب جس ٹاپک پہ مجاہد صاحب نے جن جن مکتوبات میں بات کی ہے ان سب کو اکٹھا کر کے اس میں فائنل ورژن جو ہوگا اس کو سامنے لائیں گے تاکہ وہ چیز بالکل واضح ہو کر آ جائے. اب جیسے معرفت کی بات ہے تو یہ معرفت کی آخری بات اس میں کی ہے. آج معرفت کے بارے میں ہماری بات ہوئی ہے بیان میں, وہ بھی بہت اہم ہے. تو یہ دونوں, یہ جو 36 نمبر مکتوب ہے اس کو ذرا کاٹ لیں اور معرفت وہ جو بیان, ان دونوں کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ اپنے فولڈر میں اپنے گروپ میں انشاءاللہ ہم وہ کریں گے, کیونکہ بنیاد ہے تحفہ ہے الحمدللہ آخری اشرے کا. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو, ہم سب کو اس کے جملہ برکات عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ دعا اور جو مطلب درود شریف ہوتے انشاءاللہ وہ سکت ہوگا. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وقال الله تعالى فادعوني استجب لكم وقال الله تعالى انا انزلنا في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات, اس وقت انتہائی مبارک لمحات شروع ہونے والے ہیں انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ افطاری کا وقت انشاءاللہ قریب ہے اور اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسری بات, یہ آج 27 انشاءاللہ, تو 27 کی رات بہت زیادہ امکان ہوتا ہے لیلۃ القدر ہونے کا, اور گزشتہ جتنے بھی راتیں گزری ہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ لیلۃ القدر ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس کا امکان یا تو 27 کو زیادہ ہے اور یا پھر 29 کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال 29 تو بعد میں آئے گا, 27 تو آج ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے بعض حضرات کا جو 27 نہیں بھی ہیں, جیسے ان کے 28 ہیں, ان کو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ نظر ابھی تک نہیں آئے کوئی چیز. تو امکان یہ ہے کہ شاید آج ہی ہو, تو اس وجہ سے پوری کوشش کرنا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ جب 10 میں منحصر سمجھا جائے اور پتہ نہ ہو تو انسان پھر 10 محنت کرتا ہے. تو امکان تو اس میں پر چونکہ بہت زیادہ ہے, تو آج تو بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے انشاءاللہ اب درود شریف پڑھا جائے گا, کیونکہ درود شریف کو دعا کی قبولیت میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی جائے گی, اور پھر تو انشاءاللہ امید ہے افطار کا وقت ہو جائے گا. تو بس پھر اس کے بعد تو اگر لیلۃ القدر ہے تو پھر لیلۃ القدر والے اعمال میں, اس کے اعمال کیا ہیں؟ تراویح تو انشاءاللہ سب نے پڑھنی ہے. ہمارے یہاں البتہ آج چونکہ مکتوبات شریف بھی پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ, تو اس کی دعا بھی آج ہوگی انشاءاللہ. کچھ لوگ شاید بیعت بھی ہونا چاہتے ہیں, تو کچھ اطلاعات آئی ہیں, تو اس وجہ سے بیعت کا بھی اہتمام ہوگا آن لائن. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس وقت بھی دعا ہوگی. اور یہ ہے کہ تراویح کے بعد ایک سلسلہ شروع کرے اعمال کا, اور وہ اعمال یہ ہے کہ 4 نماز پڑھ لیں نفل, آدھا پارا تلاوت کر لیں, 500 درود شریف پڑھ لیں, 500 کلمہ طیبہ پڑھ لیں, 500 استغفار کر لیں, پھر اس کے بعد دعائیں کر لیں. پھر اس طرح یہ سلسلہ شروع ہو جائے, آدھا پارا تلاوت, 4 نفل. اگر نصف شب کے بعد ہے تو اس میں تہجد کی نیت کر لیں. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ یہ اعمال آپ کے اخیر وقت تک جاری رہیں. تو یہ ماشاءاللہ جتنے بھی اعمال آپ کریں گے وہ ایسے جیسے آپ 30,000 مرتبہ وہ عمل کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو ایسے جیسے 30,000 مرتبہ آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں. پکی بات ہے, قرآن پاک سے ثابت ہے. اس وجہ سے ہم لوگوں کو بہت کوشش کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ کر کے, اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما دے. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, سلام علی المرسلین, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعد أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وسلم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحق أداء وآتي الوسيلة والفضيلة المقام محمد الذي وعدته وجزينا ما هو أهله وجزينا ما جازيت نبيا قومي ورسولا أمتي وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال بيتك كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علينا اللهم. اللهم بارك على محمد وعلى ال بيتك كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك علينا اللهم. صلاه الله وصلاه المؤمن على محمد النبي الامي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى ال محمد كما باج كما جعلتنا على ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الامي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات صلى الله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله. التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله الجنه اعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بسم الله بالله. خير اسماء التحيات الطيبات الصلوات الصلوات لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وان الساعه اتيت لا ريب فيها. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي وهدين. التحيات الطيبات الصلوات الملك لله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله الصلوات لله زكيات لله. السلام على النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات زكيات لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات زكيات لله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم حسن فرجي ويسر امري. اللهم اني اسالك تمام الوضوء وتمام الصلاه وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم آتني كتابي بيميني. اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك. اللهم ثبتني. اللهم ثبت قدمي يوم تزل فيه الأقدام. اللهم اجعلنا مفلحين. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبي علينا من فضلك وجلنا من عبادك الصالحين. اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم أحيني مسلما ومثلي مسلما. اللهم أحيني مسلما ومثلي مسلما. اللهم أحيني مسلما ومثلي مسلما. اللهم أذب الكفرة وألقي في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم أذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تبارك تعاليت أما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلهم وأصل ذات بينهم وألف بين قلوبهم وجل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوجهم ويشكر نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق. سبحانك لا إله غيرك. اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم وأنت الغفور الرحيم وأنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لي. يا تواب تب
بلیا، یا رحمان ارحمنی، یا عفو فرنی، یا رف ربی، یا رب اوزینی انشک نعمتک اللتی انعمت علیا وتوقنی حسن عبادتک، یا رب اسلک من الخیر کلہ، یا رب افتح لی بخیر واختم لی بخیر وقنی السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا وذلک هو الفوز العظیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشکر كله ولك الملک كله ولك الخلق كله وبيدك الخير كله إليك يرجو الأمر كله، أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. بسم الله الذي لا إله غيره، اللهم أزب عني الهم والحزن، اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت. اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر، وتعصمني في ديني فإني مبتلى، وتنالي برحمتك فإني مذنب، وتنفين الفقر فإني متمسكن. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن السائل عليك حقا، أيما عبد أو أمة من أهل البر والبحر وتقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم، أن تشركنا في سائله ما يدعونك فيه، وأن تشركنا في سائله ما يدعون ما ندعوك فيه، وأن تعافينا وإياهم، وأن تقبل منا ومنهم، وأن تجاوز عنا ونهم، فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسوله فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم آت محمدا الوسيلة، واجعل في المصطفين محبة، وفي الآلين درجة، وفي المقربين ذكرة. اللهم اهدني من عندك، وافد علي من فضلك، واسبي علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأمال أهل اليقين ومناسعة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى ألقاك. اللهم إني أسألك مخافة تهجرني عن معاصيك، وحتى أعمل بطاعتك عملا أستحق برضاك، وحتى أناسك بالتوبة خوفا منك، وحتى ألزق لك النسية هيا منك، وحتى توكل عليك في الأمور كلها وحسن ظني بك. سبحان خالق النور، اللهم لا تهلكنا، اللهم لا تهلكنا فجاء، ولا تخذنا بغتة، ولا تغفلنا نهكم ولا وسيا. اللهم عانس واشهدي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم وجل لي ما مدور وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وجل لي حجتي يا رب العالمين. اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناسيتي بيدك، اتقلب في قبضتك، واصدق بلقائك، واؤمن بوعدك، امرتني فعصيت، ونهيتني فاتيت. هذا مكان عازبك من النار، لا اله الا انت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي، انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم لك الحمد وليك المشتكى وبك المستغاث وانت المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اني اعوذ بك رزاك من سخطك وبمعافاتك من بمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نعوذ بك ان نزل ونزل او نزل او نضل ونزل ما يظلم علينا ونجهل وجهل علينا او ضل او ضل، اعوذ بنور وجهك الكريم اضاءت الذي اضاءت له السماوات وش له الظلمات، وسلوا عليهم وعليهم أمر الدنيا والآخرة، وأنت أن تحل عليه غضبك وتنزل عليه سخطك، ولك الأذبى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واكية كباكية الوليد، اللهم واكية كباكية الوليد، اللهم واكية كباكية الوليد. اللهم إني أعوذ بك من شر الأمين أمين السيل والبعير السول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله ایمان و احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر پورا نصیب فرما. یا اللہ کسی طریقے سے بھی غفلت نہ ہونے پائے، ہماری جان مال وقت اولاد یا رب العالمین سب قبول فرما دے، اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما دے جو اصل ہے یا اللہ نصیب فرما دے. اور یا رب العالمین کسی بھی ایسی چیز میں مبتلا نہ ہونے دے جس سے محروم ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضنا مرض المسلمين. اللهم اعوذ بك لما اتهمت من شر ما خلق. اللهم نعوذك من البلاء والبلاء. اللهم نعوذك من البلاء والبلاء. اللهم نعوذك من البلاء والبلاء. اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. يا الله تو ہم سے راضی ہو، جیسے راضی بننا رانا ہو، ہمارے ہر کام کو اپنی رضا کے لیے کر دے. یا رب العالمین تو اپنے فضل ہمارے سارے روزوں کو قبول فرما دے، ہمیں یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کی جہنم سے خلاصی ہو چکی ہو. یا رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما دے اور غلطیوں کو معاف فرما دے، سیئات کو حسنات سے بدل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، وصلى الله تعالى على خير